الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم قال قد اجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني اسرائيل البحر فاتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدری ویسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين مدوزاد سے وار ترجمہ قرآن میں الحمدللہ سورہ یونس ہمارے زیر مطالعہ ہے اور اس کے نوے رکوع کا ہم آغاز کر چکے ہیں پچھلی نشست میں اور تسلسل سے ایک بات تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ طویل مکی قرآن اس وقت زیر مطالعہ ہے سورہ یونس سے سورہ المومنون تک یہ 14 مکی صورتیں بنتی ہیں اور قریش مکہ کی جو ہٹ درمی ہے ضد ہے عرب کی سرزمین پر خاص طور پر جو انقلابی دعوت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان جو پیش کر رہے تھے تو اس کا جھٹلانا قریش کی طرف سے اور ہٹ دھرمی کا معاملہ ضد اور عناد کا معاملہ تو اس کا بیان ہے کہ جو کہ بطور عبرت ہمارے سامنے وہ رکھا جا رہا ہے اور عرب کی سرزمین پر جو یہ حق و باطل کا مارکا چھڑا ہے اس کے لیے جہاں اہل ایمان پر جو پرسیکیوشن ہو رہی ہے وربل اور فزیکل تو لہٰذا اس کے لیے زخموں پر مرہم رکھے جا رہے ہیں ان آیات کے ذریعے سے اور سابقہ قوموں کو جو اللہ تعالیٰ نے نافرمانی کے سبب رسولوں کی دعوت کو جھٹلانے کے سبب جو نیست و نابود کیا سطح ہستی سے مٹایا تو یہ ان واقعات کے ذریعے سے ایک عبرت ہے کہ جو کہ دلائی جا رہی ہے اور دھمکیاں ہیں کہ جو کہ قریش مکہ کو بھی دی جا رہی ہیں کہ جب تم سے زیادہ زور آور قومیں نہیں بچیں اللہ کے مقابلے میں عاجز ہو گئیں تو پھر تم بھی نہیں بچو گے اور وہی کام تم بھی کر رہے ہو کہ جو پچھلی قوموں نے اپنے رسولوں کے ساتھ کیا تو لہٰذا یہ ہے کہ تمہاری باری بھی آنے والی ہے تو بہرحال یہ عبرت کا مقام ہے جہاں خاص طور پر مشرکین عرب کے لیے اور عام طور پر ہم سب کے لیے اس میں عبرت کے سامان ہیں کہ جو کہ موجود ہیں اور خاص طور پر عرب کی سرزمین پر جو اہل ایمان ہیں ان آیات کے ذریعے سے ان کے زخموں پر بھی مرہم رکھا جا رہا ہے تھپکیاں دی جا رہی ہیں تسلیاں دی جا رہی ہیں کہ ڈٹے رہو اپنے کام میں یہ نئے یعنی جو بھی کام ہے وہ نہیں ہو رہا ہے دین کے حوالے سے اور اہل ایمان اس سے پہلے بھی تم سے پہلے بھی اپنے وقت میں اہل ایمان اسی طرح کے مشکلات اور مصائب کا سامنا کر چکے ہیں اور انہوں نے ثابت قدمی دکھائی ہمارے وقت کے رسول بھی ڈرے رہے تو اللہ کے رسول سے بھی فرمایا جا رہا ہے اور آپ کے توسط سے آپ کے ساتھیوں کو کہ تمہیں بھی اس کام میں ڈٹے رہنا ہے اور ہمت نہیں ہارنی مایوسی کو اپنے قریب نہیں پھٹکنے دینا تو یہ جہاں داد رسی ہے وہاں کفار کے لیے اس میں عبرت کا مقام بھی ہے ان آیات میں. اور یہ بات بھی ہم نے سمجھی کہ رکوع نمبر 8 اور 9 یہ دو رکوع ہیں کہ جس میں انباء و رسل کے انداز میں اللہ تعالیٰ دو قوموں کے واقعات بیان کر رہے ہیں. نوح علیہ السلام کا واقعہ یعنی بہت ہی یعنی مختصر وہ بیان ہے, تفصیل ہم سورہ اعراف میں پڑھ کر آئے. اسی طرح سے قدرے تفصیل کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کہ جو کہ فرعون آل فرعون کی طرف ان کی ایک بعثت تھی کہ ظالم قوم کے چنگل سے اپنے غلام قوم جس کو غلام بنایا ہوا تھا بنی اسرائیل, تو اس کو جو ہے وہ نجات دلانا اور فرعون کو بھی ایمان لانے کی دعوت دینا, اس کے سامنے بھی حق بات رکھنا. تو ایک یہ بعثت تھی کہ جو آل فرعون فرعون کی طرف تھی, اور دوسری بعثت موسیٰ علیہ السلام کی پھر خاص اپنی جو قوم ہے بنی اسرائیل اس کو اس کی اصلاح کا معاملہ. لہٰذا یہ ہے کہ یہ تفصیل ہے کہ جو کہ آ رہی ہے. اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پچھلے رکوع میں وہ شروع ہو چکا تھا اور کس طرح سے موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام دونوں رسالت کے منصب پر فائز ہوتے ہیں اور فرعون کے دربار میں آتے ہیں اور اپنے معجزات اس کے سامنے پیش کرتے ہیں, وہ کھلا جادو انہیں قرار دیتا ہے, پھر پورے مصر سے بڑے بڑے ماہر جادوگر ہے کہ جو کہ جمع کرتا ہے اور جادوگر اپنا داؤ چلتے ہیں, موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا پھینکتے ہیں, تو وہ سارے باطل ڈھکوسلا جو بھی انہوں نے دکھایا تھا نظر بندی کی تھی اس کو باطل کر دیتا ہے موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ. اور بڑی زبردست فتح ہے کہ جو کہ مصر کے لوگوں کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کی ہوتی ہے جادوگروں کے مقابلے میں, بلکہ فتح کیا اور یعنی فتح تو ہوتی ہوتی ہے لیکن وہ جادوگر بھی جو ہے وہ مسلمان ہو جاتے ہیں اور یہ کہ دار اسلام میں آ جاتے ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ اور پھر موسیٰ علیہ السلام پر چند نوجوانوں کے ایمان لانے کا تذکرہ تھا کہ جو ان پر ایمان لائے تھے اور انہوں نے ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا. یہ مضامین ہے کہ جو ہم پچھلے رکوع میں اور رکوع نمبر 8 میں بھی موسیٰ علیہ السلام کو واقعہ تسلسل سے چل رہا ہے. آج کی جو یہ آیات ہیں 9 رکوع کی جو رہ گئی ہیں اس کو ہم مکمل کریں گے, اور اس میں موسیٰ علیہ السلام کو کچھ احکامات ہیں کہ جو کہ دیے گئے ہیں اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو کچھ احکامات دیے گئے. کیونکہ روایت میں آتا ہے کہ مسلمانوں کی اجتماعیت کا جو ایک مظہر ہے وہ اقام صلاح ہے, یعنی نماز کا پورا ایک نظام ہے. تو جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور آپ کے توسط سے ہمیں بھی نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا, تو یہ نماز کی عبادت جو ہے وہ بہت پرانی ہے. یہ صرف اس امت پر نہیں ہے فرض, بلکہ اس امت سے پہلے بھی جو بھی قومیں ہیں ان پر بھی یہ فرض ہے. اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی آج ہم پڑھ لیں گے کہ ان کی قوم کو بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ مصر میں جو ہے وہ عبادت گاہیں جو ہے وہ تعمیر کریں, مساجد تعمیر کریں اور اس میں پھر نماز جو ہے وہ پڑھیں. تو لہٰذا یہ نماز پڑھنے کا اور اقام صلات کا حکم جو ہے یہ پچھلی قوموں میں بھی رہا ہے, اور یہ ایک اجتماعی نظام جو کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے مسلمانوں کو عطا کیا ہے اس کی ایک بنیاد بنتا ہے یہ قیام صلا. تو بہرحال یہ ہے کہ اس کا حکم آ رہا ہے. پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے جو ہے وہ دعا کی, اور یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ بالکل آخری دور ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون آل فرعون کو یعنی سمجھا رہے ہیں لیکن وہ ضد پر اترا ہوا ہے اور ہٹ گھر میں دکھا رہا ہے, اور اب محسوس ہوتا ہے کہ اب وہ ایمان لانے کی کیفیت اب اس کی نہیں رہی. تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا ہے کہ جو کہ کی ہے اپنے رب سے, اور آپ کی جو بھی دعائے ضرر ہے کہ جو کہ فرعون آل فرعون کے حوالے سے آپ نے فرمائی تو اس کی قبولیت کا بھی ذکر ہے. پھر فرعون کے غرق ہونے کا تذکرہ ہے, اس کی لاش کو محفوظ کرنے کا تذکرہ ہے کہ تاکہ رہتی دنیا تک کے لیے فرعون کی لاش کو اللہ تعالیٰ عبرت جو وہ بنا دے. تو یہ مضامین ہیں کہ جو آج کی ان آیات میں ہمارے سامنے آئیں گے. اب انشاءاللہ آیات سمجھنا آسان ہو جائے گا. فرمایا کہ واوحینا الی موسیٰ و اخی, اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی یعنی ہارون علیہ السلام کی طرف, دونوں کو منصب رسالت اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا ہے کہ ان تبوا لقومکما بمصر بیوتا, کہ تم دونوں بناؤ اپنی قوم کے لیے مصر میں کچھ گھر, اور اس گھر کی وضاحت ہے کہ جو کہ اگلے جملے سے وضاحت ہو جاتی ہے کہ یہ کن گھروں کی بات ہو رہی ہے، یہ عام گھروں کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ فرمایا جا رہا ہے کہ وَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلًا، اور اپنے ان گھروں کو قبلہ رخ کرنا، یعنی واضح ہو گیا کہ یہ نماز پڑھنے کی جو جگہ ہے اس کے گھر ایسے گھر کہ جہاں پر نماز ادا کی جائے۔ تو اس میں یہ ہے کہ دونوں رائے ہیں کہ فرعون نے کیونکہ بڑا ظلم ڈھایا ہوا تھا بنی اسرائیل پر، تو لہذا ہر زمانے میں مساجد کے اندر آ کے، خاص طور پر بنی اسرائیل کے لیے تو یہ لازم تھا کہ وہ اپنی مساجد میں آ کے جو ہے وہ نماز ادا کرے، اور اس کے لیے جو ہے وہ صلوات، یہ سورہ حج کی آیت نمبر 40 میں جو پچھلی قوموں کی جو بھی عبادت گاہیں ان کا تذکرہ آتا ہے، یعنی سوا میں اسی طرح صلوات، بیعون، یہ سارے الفاظ ہیں کہ جو کہ وہاں عبادت خانوں کے جو بھی تذکرے وہ آتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ یہودیوں کی جو عبادت گاہیں تھیں وہ صلوات تھے، صلوتے تھے، کہ جہاں پر نماز پڑھنے کا حکم تھا اور وہیں پر ان کی نماز کی ادائیگی ہوتی تھی ان جگہوں پر آ کے، جبکہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس امت جس میں میں اور آپ شامل ہیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک رحمت فرمائی کہ پوری زمین کو جو ہے وہ مسجد قرار دے، کہیں پر بھی ہم نماز ہے کہ جو کہ ادا کرتے ہیں۔ ہاں یہ بات اپنی جگہ ہے کہ جو فرض نماز ہے اسے پھر یعنی مسجد میں آ کے ہی جو ہے وہ ادا کیا جائے گا، اور یہ ہے کہ یہی پورا اقام صلات کا تصور ہے کہ ایک امام کے پیچھے سب جو ہے وہ حاضر ہوں، مسجد میں آ کے نماز ادا کی جائے۔ جب ہی قرآن مجید میں یقرؤوا الصلاۃ کا حکم نہیں آتا کہ نماز پڑھو، نہیں، بلکہ یقیمون الصلاۃ، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، واقیم الصلاۃ، حکم کے درجے میں نماز کو قائم کرو۔ تو نماز قائم کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس کہیں پر بھی کھڑے ہو کے نماز، فرض نماز کی بات ہو رہی ہے، وہ ادا کر لو، نہیں، بلکہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نے تو حکم دیا ہے، بلکہ ایک غضب کا معاملہ آتا ہے ایک روایت میں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں ہاتھ میں آگ کی مشعل لوں اور یہ ہے کہ ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں کہ جو کہ بلا عذر اپنے گھروں پر نماز ادا کرتے ہیں، مسجد میں نہیں آتے، باجماعت نماز کی ادائیگی نہیں کرتے۔ تو اتنا غضب ہے کہ جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اقوال میں جو ہے وہ ملتا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو بغیر کسی شرع عذر کے وہ مسجد میں نہیں آتے اور فرض نماز ادا نہیں کرتے۔ تو پوری زمین اللہ کے رسول کی امت کے لیے وہ مسجد بنا دی گئی، لیکن یہ جو بنی اسرائیل یہودی، ان کے لیے یہ صلوات مخصوص عبادت گاہیں تھیں۔ اب کیونکہ یہ وہ دور ہے کہ جب فرعون، آل فرعون ظلم ڈھا رہے تھے بنی اسرائیل پر مصر میں، تو لہٰذا یہ ہے کہ انہوں نے اکثر تو مساجد جو ہے وہ عبادت گاہیں وہ ختم ہی کر دی تھیں، ڈھا دی تھیں۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ ایک رائے یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو یہ حکم دیا گیا کہ کچھ گھر وقفے وقفے سے تو ایسے قائم کر لو کہ جس میں تم اپنی نمازیں ادا کر سکو، سارے وہاں جائیں اور نماز ادا کریں، یا یہ ہے کہ ایک رائے یہ ہے کہ اپنے ہی گھروں کو جو ہے وہ نماز کے لیے مقرر کر لو جب تک کہ یہ ظلم و ستم کا دور ہے فرعون آل فرعون کا، اگر وہ تمہاری مساجد ڈھا رہے ہیں اور تمہیں باہر نکل کے نماز کی ادائیگی نہیں کرنے دے رہے تو پھر اپنے گھروں ہی کو قبلہ رخ کر کے، یعنی اپنے گھروں میں قبلہ رخ ہو کے اور نماز قائم کر دو۔ یہاں سے ایک بات بھی جو ہے وہ پتہ چلی، وَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلًا، کہ اپنے گھروں کو قبلہ رخ کر لو، مطلب کیا ہے کہ یہ استقبال قبلہ یہ نماز کی شرائط میں سے ایک شرط ہے نا، یعنی ہمارے لیے بھی ہے، نماز جو ہے وہ ہم جو ہے وہ کس کی طرف رخ کر کے پڑھیں گے تو وہ نماز قبول ہوگی، یہ قبلہ رخ ہوگی، لہذا یہ ہے کہ یہ استقبال قبلہ جو ہے وہ کہلاتا ہے، یعنی رخ کرنا قبلے کی طرف۔ تو یہاں پر بھی حکم ہے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو، بنی اسرائیل کو، کہ اب ایسے کچھ گھر بناؤ کہ جہاں تم نماز ادا کر سکو۔ دیکھیں آگے حکم بھی آ رہا ہے، واقیم الصلاۃ، یعنی اس طرح کے گھر تعمیر کر کے قبلہ رخ کر کے اور وہاں پر نماز کو جو ہے وہ قائم۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اب یہاں ایک مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جاتا ہے کہ یہ بنی اسرائیل نے بیت المقدس کو اپنا قبلہ جب بنایا تو لہٰذا یہ خود ساختہ قبلہ تھا کہ جو کہ انہوں نے اپنا قرار دے دیا تھا، حالانکہ یہ بیت المقدس جو قبلہ انہوں نے بنایا تو وہ تو ہزار سال کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے، یعنی وہ بنایا گیا اس کو، انہوں نے قرار دیا، جبکہ بنی اسرائیل اب یہاں تذکرہ چل رہا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا جا رہا ہے، تو اس زمانے میں کون سا قبلہ تھا کہ اپنے گھروں کو قبلہ رخ کرنا، تو اب یہاں کس قبلے کی بات ہو رہی ہے؟ تو اصل قبلہ جو رہا ہے ڈے ون، یعنی عبادت کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے جو گھر متعین کیا ہے وہ خانہ کعبہ ہی متعین کیا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، یعنی بالکل آغاز سے ہی لوگوں کے لیے جو وضع کیا گیا گھر عبادت کے لیے وہ خانہ کعبہ ہے، اور پوری زمین کو اللہ کے رسول کے لیے مسجد بنا دی گئی، تو جہاں جہاں بھی مسلمان نماز ادا کریں گے تو وہ استقبال قبلہ ہی کریں گے، خانہ کعبہ ہی کی طرف رخ کر کے نماز ادا کریں گے، تو وہ فرض نماز اور نمازیں وہ قبول کی جائیں گی۔ تو بنی اسرائیل کے لیے بھی جو قبلہ تھا وہ کون سا تھا؟ وہ خانہ کعبہ ہی تھا، اور یہ بیت المقدس کو انہوں نے خود ساختہ قبلہ بنا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ ہاں جب یہ مدینے آئے ہیں مسلمان ہجرت کر کے اللہ کے رسول، تو 17-16 مہینے آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر حکم دیا ہے بیت المقدس کو اپنا قبلہ مسلمانوں کو کہ وہ ٹھہرائیں، اور پھر 16-17 مہینے کے بعد دوبارہ سے خانہ کعبہ کی طرف رخ پھیر دیا گیا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ تحویل قبلہ کا جو موضوع ہے سورہ بقرہ میں ہم تفصیل سے پڑھ کر آئے۔ تو یہاں پر قبلے کے معنی کیا ہیں؟ وہ خانہ کعبہ ہی قبلہ اول سے وہ رہا، فرمایا کہ کچھ گھر بناؤ، ان کو قبلہ رخ کر لو، اور وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور بشارت دے دو اہل ایمان، یعنی اے موسیٰ جو بھی آپ کے ساتھ ایمان لانے والے ان کو بشارت دیجئے کہ یہ وقتی ایک ظلم اور ستم کا دور ہے، فرعون آل فرعون کی طرف سے استقامت کا مظاہرہ کرو اور ڈٹے رہو، تو انشاءاللہ اللہ کی بشارتیں ہیں اور تمہیں ہی جو ہے وہ اس ظالم قوم پر غلبہ ہے کہ جو کہ ملنے والا ہے۔ وقالا موسیٰ، اب یہاں پر دعائیں ہیں کہ جو کہ موسیٰ علیہ السلام کی آ رہی ہیں اپنے رب کے حضور۔ دیکھیں بہت قیمتی باتیں ہیں، یہ نماز کا حکم، اور یہ نماز کیا ہے؟ پوری ایک اجتماعیت کا مظہر ہے، کیونکہ یہ دین اسلام ہے ہی اجتماعیت کا دین، اجتماعیت کے بغیر دین ہے ہی نہیں، لا اسلام بالجماع، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ اسلام ہے ہی نہیں بغیر جماعت کے، بغیر اجتماعیت کے، تو لہٰذا یہ نماز اس کی بنیاد بنتی ہے۔ یہاں پر ہمیں ایک فہم دیا جاتا ہے کہ مسجد میں آ کے ایک امیر کی قیادت میں، تو مسجد میں امیر کون ہوتا ہے؟ امام ہوتا ہے، اس کی انسٹرکشنز کو کون فالو کرتا ہے کہ جو مقتدی ہوتے ہیں، پوری ایک اجتماعیت کا تصور۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اسی طرح نماز سے نکل کر پورے دین پر عمل پیرا ہونے کے لیے، دین کے نفاذ کے لیے اجتماعیت کا تصور ہے، اسی طرح سے روزے رکھنے کا بھی، رمضان آ رہا ہے تو پوری امت مسلمہ جہاں کہیں بھی وہ بیٹھی ہے اور رہ رہی ہے، سب کو مل کے فرض روزے کس مہینے میں رکھنے؟ رمضان کے مہینے میں رکھنے، اجتماعیت کا تصور۔ حج کا سیزن آئے گا تو پوری امت مسلمہ جو بھی صاحب استطاعت ہیں حضرات و خواتین، وہ حج کرنے کن دنوں میں آئیں گے؟ انہی دنوں میں کہ جہاں جس میں حج فرض ہو جاتا ہے، تو لہٰذا یہ ہے کہ وہ کسی اور مہینوں میں نہیں آ سکتے۔ تو یہ اجتماعیت ہی اجتماعیت ہے دین اسلام، اجتماعیت کے بغیر اسلام ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسی اجتماعیت میں جڑنے کی توفیق دے کہ جو واقعتاً اللہ کے دین کے غلبے کی سربلندی کے لیے وہ کوشاں ہو۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ واقیم الصلاہ، اور نماز کو قائم کرو، وبشر المؤمنین، اور اہل ایمان کو بشارت دے۔ وقالا موسیٰ، یہ دعائیں بھی آ رہی ہیں، کیونکہ بندہ مومن اپنے رب سے تعلق قائم کرتا ہے، جہاں اس کا ایک ذریعہ نماز ہے، دوسرا ذریعہ وہ دعائیں ہیں، کیونکہ بندہ مومن کا اصل توکل اسباب پر نہیں ہوتا، اسباب اختیار کیے جائیں گے، اس کے لیے صحیح اور جہد ہوگی، لیکن اصل توکل اعتماد اسباب پر نہیں بلکہ مسبب الاسباب، جو اسباب بنانے والا ہے اس پر توکل ہوگا۔ تو یہ دعا بھی کیا ہے؟ اللہ سے ایک عاجزی و انکساری کا معاملہ بندے کا، اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی مشکل وقت میں اپنے رب سے دعا کی، اس کو پکارا۔ وقالا موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ ربنا، اے ہمارے رب، انک آتیت فرعون و ملاہ زینتا و اموالا فی الحیات الدنیا، کہ اللہ تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو بڑا دنیا میں زیب و زینت، شان و شوکت اور مال اور اسباب ہیں کہ جو کہ عطا کیے، ربنا لیضلوا عن سبیلک، اے ہمارے رب اس لیے تو نے مال اور یہ زیب و زینت شان و شوکت عطا کی کہ تاکہ یہ تیرے راستے سے جو ہے وہ بھٹکائیں، تیرے بندوں کو جو ہے وہ گمراہ کریں. یعنی یہ نعمتوں پر شکر کرنے کے بجائے یہ تو ناشکرے پن کا مظاہرہ کرنا ہے. کس طرح سے خدائی کا دعویٰ، یعنی کتنی ساز و سامان، مال و دولت، پورے مصر کی بادشاہت فرعون کو جو ہے وہ عطا کی اللہ تعالیٰ نے، اب ان نعمتوں کو حاصل کر کے بندہ مومن کا طرز عمل تو یہ ہے کہ وہ بجھ جاتا ہے اللہ کے حضور، سجدہ شکر بجا لاتا ہے، پوری زندگی شکر میں اس کی گزرتی، اور آج ہی ان کا ساری اس کے اندر اللہ کی نعمتوں کے حصول کے بعد وہ آ جاتی. یہ بندہ مومن کا طرز عمل، یہ مومنانہ طرز عمل. لیکن کافرانہ طرز عمل یہ ہے کہ انسان اللہ کی دیوی نعمتوں کو حاصل کر کے فرعون بن جائے، اور یہ ہے کہ خدائی کا دعویٰ کرے اپنی ذات کے اعتبار سے اور لوگوں کو بھی جو ہے وہ گمراہ کرے، ظلم و ستم ڈھائے اس مال اور اسباب کے ذریعے سے. تو لہٰذا اے اللہ تو نے اس لیے یہ مال اور اولاد فرعون اور اس کے سرداروں کو دیے کہ تاکہ وہ تیرے بندوں کو تیرے راستے سے گمراہ کرے. اب یہ بدعا آ رہی ہے، آپ دیکھیں بالکل آخری دور، سمجھا سمجھا کے تھک گئے موسیٰ علیہ السلام، اور یہ کہ ہر ہر طرح سے سمجھا. اور اب آپ سوچیں یہ بدعائیں ہیں کہ جو کہ رسولوں کی زبانوں پر آتی، یعنی نوح علیہ السلام کا تذکرہ پہلے آیا، سورہ نوح آپ پڑھ جائیں، وہاں پر بھی جو ہے وہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے، قوم نوح کے لیے بدعائیں کی، کوئی گھر نہ چھوڑ ان کافروں کو، اور کوئی گھر چھوڑے گا تو یہ کہ یہ تیرے بندوں کو گمراہ کرے. یہی بات یہاں پر آ رہی ہے، موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے بدعا نکلی، حالانکہ رسول تو رحمت کے مظہر ہوتے ہیں، وہ تو باعث رحمت ہوتے ہیں قوموں کے لیے، ان کے اندر تو تڑپ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے بندے بن جائیں اور کوئی مشکل ان پر نہ آئے. لیکن جب قومیں ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتی ہیں، ضد اور اناد کا مظاہرہ کرتی ہیں، تو بالآخر پھر ایک وقت آتا ہے کہ جب رسول بھی محسوس کر لیتے ہیں کہ اب ان کے اندر کچھ نہیں، اور یہ پھر پھرنے والے نہیں، اب اسلام کی طرف آنے والے نہیں، تو پھر وہ بدعائیں ہیں ان کی اذیتوں پر کہ جو کہ رسولوں کی زبانوں پر آتی ہیں. اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام بدعا کر رہے ہیں کہ ربنا تمس علی اموالہم، اے اللہ ان کے، اے ہمارے رب ان کے مالوں کو جو ہے وہ ملیا میٹ کر دے، نیست تو نابود کر دے، مٹا دے. وشدد علی قلوبہم، ان کے دلوں کو سب کر دے، ان کے دلوں پر مہر کر دے. فلا یومنو، یہاں یعنی تاکہ یہ ایمان نہ لائیں. حتی یرب العذاب العلیم، یہاں تک کہ یہ دردناک عذاب نہ دیکھیں، کیونکہ جب وہ عذاب آ جاتا ہے عذابی استحصال، تو پھر ایمان لانا بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا. ابھی تذکرہ آ رہا ہے فرعون کا کہ جب وہ غرق ہونے لگا تو پھر اس وقت ایمان لائے. تو بہرحال یہ ہے کہ اس وقت تک کہ جب تک کہ یہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں، یہ ایمان بھی جو ہے وہ نہ لائیں، اور ان کے مالوں کو مٹا دے، ان کے دلوں کو جو ہے وہ سب کر دے کہ جو ہدایت کے مسکن ہے دل، لہذا ان کو سب کر. اور یہ بدعائیں ہیں کہ جس کا اظہار ہو رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے طور پر حجت تمام کر دی تھی فرعون، آل فرعون پر، اور انہوں نے مکمل طور پر موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلا دیا تھا، آپ کی تعلیمات کو جھٹلا دیا تھا. تو بہرحال یہ ہے کہ پر جب حجت تمام ہو جائے اور قوم نہ مانے، تو پھر رسولوں کی زبانوں پر بدعائیں آتی. اب دیکھیں رحمت للعالمین کون ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور قنوت نازلہ ہم نے بھی پڑھی ہیں. قنوت نازلہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں کے لیے بھی بدعائیں کی ہیں، نماز میں بدعائیں کی. اللہم لعن الکفرۃ الیہود والنصارۃ والمجوس، اللہم خالف بین کلمتہم وزلزل اقدامہم ودمر دیارہم وشت شملہم وممزق جمعہم. یہ دعائیں کس نے کی؟ یہ کافروں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. پھر وہ روایت بھی ذہن میں لے آئے کہ ممبر پر تشریف لا رہے ہیں اور پہلی دوسری تیسری ممبر کی سیڑھی پر قدم رکھ رہے ہیں، اور ہر سیڑھی پر قدم رکھتے ہوئے آپ آمین 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 کہہ رہے ہیں. اور پھر بیان کے بعد صحابہ کرام نے پوچھا کہ یہ نیا طرز عمل ہم نے دیکھا، اس سے پہلے تو ہم نے نہیں دیکھا کہ آپ ممبر پر جاتے ہوئے آمین کہتے. تو آپ نے وضاحت فرمائی کہ جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، انہوں نے تین بدعائیں کی، اس پر میں نے آمین کہا. اور بدعاؤں پر یا دعا پر آمین کہنا بھی دعا میں شمولیت کا ایک اظہار ہوتا ہے. اور دیکھیں موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں, اس پر ہارون علیہ السلام آمین آمین کہہ رہے تھے نا, یعنی دعائیں تو ہیں موسیٰ علیہ السلام کی, اور روایت میں آتا ہے کہ اس پر آمین کون کہہ رہے تھے؟ ہارون علیہ السلام. جب یہ آگے الفاظ بھی آ جائیں گے کہ میں نے اللہ فرمایا گا کہ میں نے تم دونوں کی دعائیں قبول کر لی, قبول کر لی گئیں تم دونوں کی دعائیں, تو دونوں تو بے وقت دعا نہیں کر رہے تھے, موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے تھے, اس پر آمین کون کہہ رہے تھے؟ ہارون علیہ السلام. تو لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے, آپ نے تین بد دعائیں کی, ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس کے یعنی جو رمضان کا مہینہ پائے اور اس میں وہ اپنی محنت کر کے بخشش نہ کروائے, ہلاک و برباد ہو جائے. اس پر اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں؟ آمین. آمین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ ایسا ہی ہو, ہلاک و برباد ہو. تو آپ بھی اس بد دعا میں شامل ہو گئے آمین کہتے. پھر آپ نے بد دعا فرمائی جبرائیل علیہ السلام نے, ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس کے سامنے اے نبی آپ کا نامہ مبارک آئے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے صلی اللہ علیہ وسلم, ہلاک و برباد ہو جائے. اس پر اللہ کے رسول نے فرمایا آمین. پھر تیسری بد دعا جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا, ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس کی زندگی میں اس کے سامنے اس کے والدین میں سے کوئی دونوں یا کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچے, ان کی خدمت کر کے وہ جنت نہ کما. اس پر اللہ کے رسول نے فرمایا آمین, ایسے ہی ہو, یعنی ہلاک و برباد ہو. تو یہ بد دعائیں آتی ہیں رسولوں کی زبانوں پر بھی جو کہ رحمت کے مظہر ہوتے ہیں. بہرحال یہ ہے کہ یہ دعا آئی کہ ربنا اطمس علی اموالہم, اے اللہ ان کے مالوں کو مٹا دے, ختم کر دے بالکل, وسدد علی قلوبہم, ان کے دلوں کو سخت کر دے, مہر لگا دے, فلا یؤمنو, کہ یہ ایمان نہ لائیں, حتی یروا العذاب الالیم, یہاں تک کہ یہ دردناک عذاب نہ دیکھے. اب یہاں بندے نے دعا کی ہے اور وہاں قبولیت اللہ کی طرف سے آ رہی. فرمایا کہ قال قد اجیبت دعوتکما, اللہ نے فرمایا کہ تم دعوت حکوما, اب دیکھیں تسنیہ کا صیغہ, تم دونوں کی دعائیں قبول کر لی گئیں موسیٰ اور ہارون علیہ السلام. فاستقیما, پس تم دونوں ثابت قدم رہو, استقامت کا مظاہرہ کرو, ڈٹے رہنا, یعنی یہ ظلم و ستم پر مایوس ہو کے پیچھے نہ جانا بلکہ اپنا کام جاری رکھو, وہ دعوت اور تبلیغ اپنے مشن میں تم ڈٹے رہو. ولا تتبعانی سبیل الذین لا یعلمون, اور دیکھو ان لوگوں کے راستے کی اتباع یا پیروی نہ کرنا کہ جو نہیں جانتے. لہذا یہ ہے کہ تم اپنے اس راستے پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہو کہ جو میری طرف سے تمہیں دیا گیا, اپنے مشن پر گامزن رہو. اب کیا ہوا؟ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر, اب وہ تفصیلات یہاں پر اسکپ کی جا رہی ہیں, تفصیلات نہیں آ رہی, وہ ہم سورہ اعراف میں پڑھا ہے, آگے صورتوں میں بھی تفصیلات آ جائے گی کہ کس طرح سے رات و رات اللہ نے حکم دیا کہ اپنے قوم بنی اسرائیل کو لے کر آپ اس بستی کو مصر سے نکلی. لہذا لاکھوں کا اجتماع تھا, رات و رات نکلیں, اب کیونکہ یہ غلام قوم تھی بنی اسرائیل, فرعون نے آل فرعون نے اس کو غلام بنایا ہوا تھا, اپنے کام تھے کہ جو کہ لیتے تھے, وہ احرام مصر جو آپ کو نظر آتے ہیں پتھروں کے, اب یہ اتنے بڑے بڑے احرام مصر, اور اس وقت کوئی کرینے شرینے کچھ نہیں, اور یہ پورے یعنی لے کے جاتے تھے یہ بڑے بڑے پتھر گھسیٹتے ہوئے. تو لہٰذا یہ بنی اسرائیل کو غلام بنا کر یہ سارے محنت و مشقت والے کام لیتے تھے. وہ دوبارہ یہ راتوں رات نکلے ہیں کہ جب فرعون آل فرعون سوئے ہوئے تھے, اور یہ ہے کہ اب وہ ایک کیفیت یہ آ گئی کہ آگے ریڈ سی آ گیا, سمندر آ گیا, آگے بڑھ نہیں سکتے, بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے, اور پیچھے جو ہے وہ فرعون آلے فرعون تعاقب کرتے کرتے وہ سر پہ پہنچ گئے. تو لہٰذا یہ ہے کہ اس کی طرف یہاں اشارہ کر دیا گیا, یعنی وہ پوری تفصیل جو ہے وہ یہاں پر نہیں ہے, صرف یہ کہا جا رہا ہے کہ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر, پس ہم نے بنی اسرائیل کو پار کر دیا, کس کے؟ سمندر کے. اب وہ سمندر تو تھا سامنے, پیچھے فرعون آل فرعون کا لشکر. تو لہٰذا اب یہاں پر مایوسی کا مظاہرہ کیا بنی اسرائیل نے کہ اے موسیٰ کہاں لا کے کھڑا کر دیا, نہ ہم آگے جا سکتے ہیں, سمندر آ گیا, نہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں, وہ فرعون آل فرعون پکڑنے کے لیے تیار, انا لمدرکون, ہم تو مارے گئے, پکڑے گئے. اب وہاں پھر صورتوں میں جو ہے وہ بات آتی ہے کہ کس طرح سے استقامت کا پہاڑ, ثابت قدمی کا پہاڑ, اللہ پر توکل کی جو اعلیٰ مثالیں انبیاء نے قائم فرمائی. موسیٰ علیہ السلام کی زبان پر کیا آیا؟ قَالَكَ اللَّهِ، اس قوم کے جواب پر جو مایوس ہوا چلی تھی، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہرگز نہیں، انما یا ربی، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، سیہدین، وہ عن قریب کوئی راہ دکھائے گا، کوئی راہ سجائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر کس طرح سے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ اس سمندر پر اپنا عصا ماریں، وہ عصا موسیٰ جو معجزہ تھا، تو جہاں وہ اژدھا بنا تھا فرعون کے سامنے، آل فرعون کے سامنے، اب یہاں سمندر پر وہ عصا مارا گیا، اور اللہ کے حکم سے عصا مارنے سے وہ سمندر اپنے قانون کو اس نے توڑا، وہ قانون کے جو فزیکل لا اللہ تعالیٰ نے سمندر کا بنایا، پانی کا بنایا۔ اور یہ فزیکل لا آج ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی پڑھاتے ہیں ورلڈ ایجوکیشن میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، اسکولز میں، یہ فزیکل لا ہمیں پڑھایا جاتا ہے نا کہ پانی اپنی سطح برقرار رکھتا ہے، واٹر کیپس اٹس سرفیس۔ اور یہ ایک رخ ہو کے ہم اپنے بچوں کو یہ تعلیم تو دے رہے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ فزیکل لا ہے پانی کے لیے کہ وہ اپنی سطح برقرار رکھتا ہے۔ بھائی اللہ کے بندوں، اسلامی ملک میں تم رہ رہے ہو، اسلامی اساتذہ ہیں، پروفیسر ہیں، ٹیچرز ہیں، میرا شکوہ یہ ہے کہ یہ اسلامی جو بچے بیٹھے ہیں اسکول یونیورسٹیز میں، یہ پروفیسر جو ہے وہ جو مسلمان ہیں، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ کیوں نہیں بتا سکتے کہ بھائی یہ قانون تو ہے پانی کا کہ وہ اپنی سطح برقرار رکھتا ہے، لیکن یہ بتاؤ بچوں کہ یہ قانون بنایا کس نے پانی کے لیے؟ یہ اللہ نے بنایا نا، تو کیا اللہ ایک قانون بنا کے اس کا پابند ہو گیا؟ نہیں، اللہ تو مالک ہے، جب چاہے اپنے قانون کو تبدیل کر سکتا ہے، کچھ وقت کے لیے روک سکتا ہے۔ اور یہی ہوا، اب یہ ریویلڈ نالج کی وہ آنکھ ہے، علم الوحی کی، کہ جو ہمارے بچوں کے یعنی سامنے بیان کی جانی چاہیے، ان کی وہ آنکھ کھلنی چاہیے کہ بھئی دیکھو اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے وہ سمندر کیا ہو گیا، واٹر کیپس اٹس سرفیس، جو قانون ہے پانی کا، وہ قانون نے، پانی نے قانون توڑا اللہ کے حکم سے، عصا مارنے سے، اور پانی دو پہاڑوں کے مانند کھڑا ہو گیا، قد تعود العظیم کے الفاظ آتے ہیں، عظیم بڑے پہاڑوں کے مانند، اور طریقا فی البحر یبسا، اور درمیان سے خوش راستہ جاری ہو گیا، خوش راستہ ہو گیا بالکل، پانی نام کی کوئی شے نہیں۔ اب موسیٰ اور علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر اس خوش راستے سے گزر گئے بڑی آسانی کے ساتھ، صحرا سینا میں آ گئے، اور پیچھے دیکھ رہے ہیں کہ اسی خوش راستے پر اب فرعون، آل فرعون وہ اپنے جانوروں کو دوڑاتے ہوئے آ رہے ہیں ہمارے تعاقب میں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے جیسے وہ خوش راستے پر آیا، اللہ تعالیٰ نے پانی کو حکم دیا، اور وہ پانی دوبارہ سے اپنے قانون پر آ گیا، اور یہ کہ اسی پانی میں وہ غرق ہو گئے فرعون آل فرعون۔ لیکن یہاں اشارہ یہ کر دیا گیا، وجاوزنا بنی اسرائیل البحر، اور ہم نے پار کر دیا بنی اسرائیل کو سمندر کے، فأتبعهم فرعون وجنوده بغیا وعدوا، پس پیچھا کیا فرعون اور اس کے لشکروں نے ظلم اور ذاتی کی نیت، اور موسیٰ اور بنی اسرائیل کو ختم کرنے کی نیت، حتی اذا ادرکہ الغرق، یہاں تک کہ جب غرق کر دیا اس کو یعنی فرعون کو، یہ وہ غرق ہونے لگا، یعنی جب وہ پانی برابر ہو گیا، آل فرعون سب ڈوب گیا اور فرعون بھی غرق ہونے لگا، اب اس کے ہوش ٹھکانے آئے، کیونکہ اب یہ نزع کی کیفیت اس پر طاری ہو گئی نا، اور نزع کی کیفیت کیا ہے کہ جب فرشتے موت کے جو ہے وہ سامنے آ جاتے، اور جس پر موت یا جس کی روح قبض کی جا رہی ہوتی ہے فرشتوں کی طرف سے، اسے پتہ چل جاتا ہے کہ اب یہ میری طرف سے یعنی اس دنیا سے کیا ہے، میری جدائی ہے، انہ الفراق، سورہ قیامہ میں وہ الفاظ آتے نا، وزن انہ الفراق، اور اسے یقین ہو جاتا ہے کہ اب فراق ہے، اب جدائی ہے، دنیا سے جانا ہے۔ یہ کس کو پتہ چل جاتا ہے؟ کہ جس پر وہ موت کی غشی طاری ہو جاتی ہے، وہ غر وہ یہاں وہ بجنا شروع ہو جاتا ہے، وہ روح اب نکلنی شروع ہو جاتی ہے، موت کا فرشتہ اس کے سامنے آ جاتا ہے۔ لہٰذا جب یہ فرعون کی روح قبض ہونے لگی، غرق ہونے لگا، قال آمنت، تو فرعون نے کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں، میں ایمان لایا کہ انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، کہ کوئی معبود نہیں مگر اس کے یعنی اس اللہ کے کہ جس پر بنی اسرائیل جو ہے وہ ایمان لائے، میں ایمان لاتا ہوں، یعنی موت جو ہے وہ سامنے ہے، اب ایمان ہے کہ جو کہ لا رہا ہے، تو اب اس پر دیکھیے، اور کہتا ہے کہ وانا من المسلمین، اور میں فرما برداروں میں سے ہوں، میں مسلمانوں میں سے ہوں، لہٰذا اب میں ایمان لاتا ہوں، تو مجھے بچایا جائے اس غرق آبی سے، مجھے نجات دی جائے. تو اللہ کا تذکرہ کیا ہے؟ آل آن، اب ایمان لاتے ہو. وقد اسعید قبل، اور اس سے قبل تو نافرمانی کرتا رہا، برسہ برس تجھے میرے رسول موسیٰ اور ہارون علیہ السلام جو وہ سمجھاتے رہے، اس وقت تیری ہوش ٹھکانے نہیں آیا، اس وقت تیری عقل نہیں آئی، اور تو جھٹلاتا رہا، اپنے آپ کو خدا سمجھتا رہا. اب بچ کے دکھاؤ، اب تمہارا ایمان لانا وہ قابل قبول نہیں. تو لہذا یہ اصولی بات ہے کہ موت سے پہلے پہلے توبہ کی قبولیت کی وہ گھڑی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں موت سے پہلے پہلے اپنے گناہوں پر توبہ کی توفیق نصیب فرمائے. یہ مہلت ہے موت سے پہلے پہلے، لیکن جیسے ہی موت کا فرشتہ سامنے آ جائے، اور یہ ہے کہ وہ یعنی ایک روح قبض کرنے کا معاملہ شروع ہو جائے، تو پھر وہ چیپٹر جو ہے وہ کلوز ہو جاتا ہے. پھر کوئی دعا جو ہے وہ قبول نہیں ہوتی، کوئی عمل جو ہے وہ اس کیفیت میں قبول نہیں ہوتی. تو لہذا اللہ فرماتا ہے اس سے قبل تم نافرمانی کرتے رہے، بَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، اور تو فسادیوں میں سے رہا. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، اور یہ وہ پیشن گوئی ہے کہ جو قرآن کی پوری ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، مستقبل کی خبر دے رہے ہیں فرعون کو، بس آج کے دن نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، ہم تیرے بدن کو نجات دیں گے، یعنی تیری لاش کو جو ہے وہ ہم نجات دے دیں گے. مطلب کیا ہے کہ اسے محفوظ رکھیں گے، غرق نہیں ہونے دیں گے، ضائع نہیں ہونے دیں گے. فرمایا کہ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَا، کیوں تیرے لاش کو جو ہے وہ ہم محفوظ رکھیں گے؟ کہ تاکہ تیرے بعد آنے والوں کے لیے وہ نشان عبرت ہو، تاکہ تیری لاش کو دیکھ کر جو ہے جو بھی بعد میں آنے والے ہیں وہ ہوش کے ناخن ہو، ان کی عقل جو ہے وہ ٹھکانے آئے کہ اللہ کے مقابلے پر جو کھڑے ہونے والے ہیں ان کا نتیجہ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے. لہذا کہا جاتا ہے 1901 میں اس کی لاش ہے کہ جو کہ برآمد ہوئی، آئیڈینٹیفائی ہوئی. اور یہ وہ وقت ہے کہ جب یورپ کے بڑے بڑے اخباروں میں بڑی بڑی ہیڈنگز ہیں کہ جو کہ اپنے اخباروں میں شائع کی، کہ ایک عظیم کتاب کی عظیم پیشن گوئی ہے کہ جو کہ سچ ثابت ہوئی. یہ یورپ کے بڑے بڑے اخباروں میں جب یہ 1901 میں اس کی لاش برآمد ہوئی ہے، آئیڈینٹیفائی ہوئی ہے، اور آج بھی مصر قاہرہ میں جو ہے وہ وہاں پر یہ لاش ہے، ممی اس کی وہ محفوظ ہے. اور یہ ہے کہ جب یہ لاش برآمد ہوئی تو کیونکہ بہت سارے فرائن مصر، بہت سارے فرعون مصر میں آئے ہیں، تو آیا یہ وہی فرعون ہے کہ جو کہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پر تھا یا نہیں تھا، کیسے آئیڈینٹیفائی ہو؟ تو فرائن مصر کی تاریخ دیکھی گئی تو کوئی بھی جو ہے وہ غرق نہیں ہوا سوائے ایک کا تذکرہ کہ جو کہ تاریخ میں آتا ہے، اور وہ ایک فرعون ہے کہ جو کہ غرق ہوا پانی، باقی سارے فرائن جو ہے وہ تبعی موت مرے. تو لہذا کیا یہ وہی فرعون ہے کہ جو کہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پر تھا اور جس کو غرق کیا گیا؟ تو لہذا یہ ہے کہ جب یہ لاش برآمد ہوئی ہے تو اس یعنی اس کی پوری لاش پر جو ہے وہ نمک کی ایک لیئر تھی کہ جو کہ چڑھی ہوئی، اور یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ یہ نمک کی لیئر اس پر کہاں سے آئی ہے، یہ وہ سمندر میں غرق ہونے والی یہ واحد یہی وہ فرعون ہے جس کی لاش کو کا تذکرہ قرآن مجید میں 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کہ فرمایا جا رہا ہے کہ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، بس آج کے دن اے فرعون ہم تیری لاش کو محفوظ رکھیں گے، اسے ضائع نہیں ہونے دیں گے. کیوں؟ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَا، تاکہ تیرے بعد میں آنے والوں کے لیے تیری لاش عبرت کا جو ہے وہ سامان. تو یہ کیا مشکل ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کہ کتنے برسوں کے بعد فرعون کی لاش کو محفوظ کر کے اور برآمد کر دیں؟ کیا مشکل ہے اللہ تعالیٰ کے؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات و رات مسجد حرام یعنی مسجد حرام سے بیت المقدس جو ہے وہ لے جا کر، اور یہ ہے کہ وہاں سے معراج کا سفر کرا کے واپس لا سکتا ہے رات و رات، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو اصحاب کہف کو 300 سال سلا کے دوبارہ زندہ کھڑا کر سکتا ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو عزیر علیہ السلام کو 100 سال کے بعد سلا کر اور دوبارہ زندہ کھڑا یعنی جگا سکتے ہیں اور دوبارہ کھڑا کر سکتے ہیں، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو عیسیٰ علیہ السلام کو رفع آسمانی کر کے اور دوبارہ روح اور جسم کے ساتھ اٹھا کے اور دوبارہ جو ہے وہ بھیجنے پر قادر ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں محفوظ رکھے اور زندہ باہر نکالنے پر قادر ہے. تو وہ اللہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ فرعون کی لاش کو جو ہے وہ غرق کر کے اور اسے محفوظ کر کے اور لوگوں کے لیے عبرت کا سامان بنا دے. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ کل شعین قدیر وہ ذات ہے, ہم اسباب کے پابند ہیں, اللہ تو اسباب کا پابند نہیں, وہ تو مسبب الاسباب ہے. تو لہٰذا یہ پیشن گوئی ہے کہ جو کہ پوری ہوئی. اور قرآن مجید فرماتا ہے سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق, ہم تمہیں ان قریب اپنی نشانیاں دکھائیں گے. لہٰذا یہ نشانیاں ہیں کہ جو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہے کہ حق کو تم پہچان جاؤ کہ واقعی یہ حق ہے. لہٰذا یورپ کے بڑے بڑے اخباروں میں یہ جیسے میں نے عرض کیا بڑی بڑی ہیڈنگز آئیں کہ ایک عظیم کتاب کی عظیم پیشن گوئی جو ہے وہ سچ ثابت ہوئی. فرمایا جا رہا ہے کہ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ, اور لوگوں کی اکثریت ہے کہ جو ہماری نشانیوں سے ہماری آیات سے یقیناً وہ غفلت برتنے والے. تو یہ تھریٹ ہے کہ جو کہ کفار مکہ کو دی گئی اس میں کہ دیکھو جیسے فرعون آلے فرعون غرق ہو گئے, اپنے وقت کا سپر پار تھے نا یہ, نمرود غرق ہو گئے, تم بھی نہیں بچو گے. اور اس امت کا جو فرعون جسے قرار دیا اللہ کے رسول نے وہ کون؟ ابو جہل. لہذا وہ بھی غرق ہو گیا یعنی تباہ ہو گیا, جہنم واصل ہو گیا بدر کے مقام پر سن 2 ہجری میں جہنم واصل ہو گیا. اور کس طرح سے جو ہے وہ فتح مکہ ہوتا ہے تو یہی دشمنان اسلام جو ہے وہ سر جھکائے جو ہے وہ کھڑے ہوئے رحم و کرم پر ہے اللہ کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم, کہ اب کیا معاملہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے کہ جو ایسے تم تراغ تھے اور گردن میں سریے آئے ہوئے تھے, کیا ظلم و ستم کی داستان انہوں نے رقم کی مسلمانوں کے حوالے سے, لیکن کس طرح سے فتح مکہ پر یہ گردن جھکائے کھڑے. تو یہ ہمیشہ یہ آپ محسوس کریں گے کہ اللہ کے مقابلے میں کوئی سپریم پار نہیں. سپریم پار آف دا ارتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے. یہ امریکہ بھی برباد ہوں گے انشاءاللہ, یہ برطانیہ اور اس کے جو بھی الائی ہیں سب برباد ہوں گے جو کہ آج خدا بن کر جو ہے وہ ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں. لہٰذا اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں, اللہ کی لاٹھی جو ہے وہ جب چلتی ہے تو پھر کوئی بچنے والا نہیں, اللہ کو ہم عاجز نہیں کرنے والے. اور اس میں ہمارے لیے عبرت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور ہم بن جائیں, اپنے حیثیت کو پہچانیں, خدا نہ بنے مال اور اسباب اور دنیا کی آسائشوں میں حاصل کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ سب کچھ مل گیا اب میں جو چاہوں کروں. نہیں, یہ بہت بڑا دھوکہ ہے. اللہ تعالیٰ اس دھوکے سے ہمیں محفوظ فرمائے اور اپنی ان آیات کے ذریعے سے ہمیں واقعتاً حق بات کو پہچاننے اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.